لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر خصوصی سلسلے خطبہ حجۃ الوداع میں مرحبا کہتا ہوں۔ جیسا کہ گزشتہ سلسلے میں، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے اس تاریخی اور اہم ترین خطبے کے کچھ پہلوؤں کو بیان کیا تھا، کچھ حصوں کو بیان کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ عزوجل اس سے اگلے حصوں کو انشاءاللہ آج کے سلسلے میں ہم بیان کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے صحابہ کرام علی مریدوان کو جو تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں اسلام کے جو بنیادی اور اہم ترین احکامات کو بیان کیا گیا، انشاءاللہ عزوجل اس سے متعلق ہم مفتی صاحب کے مدنی پھول حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے مغفرت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص روزانہ 1000 بار مجھ پر درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اپنے سلسلے کے اندر جو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا گیا اس کے جو مختلف حصے ہیں ان میں سے ایک حصے کو ہم پہلے سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عزوجل اس کے متعلق وضاحت اور مدنی پھولوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید اس خطبے میں کیا ارشاد فرمایا۔
اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے تابع ہیں اور وہ اپنے بارے میں کسی اختیار کی مالک نہیں ہوتی، اور بے شک تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ لیا ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی وہ تم پر حلال ہوئی ہیں، تمہارے ان پر حقوق ہیں اور ان کے تم پر حقوق ہیں، تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کی حرمت کو برقرار رکھیں، اور ان پر یہ لازم ہے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں، اگر ان سے بے حیائی کی کوئی حرکت سرزد ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم ان کو اپنی خواب گاہوں سے دور کر دو، اور تم انہیں سزا بھی دے سکتے ہو لیکن ضرب شدید نہ ہو، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کے کھانے پینے اور لباس کا عمدگی سے انتظام کرو۔
جی مفتی صاحب، عورتوں کے حقوق کے بارے میں یہاں پر بیان کیا گیا، اور اس پیراگراف کے جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر عورتوں سے اگر غلطی سرزد ہو جائے تو ان کو کیسی سزا دی جا سکتی ہے، اس سے متعلق حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، ان دونوں پہلوؤں پر آپ کیا فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس خطبہ مبارکہ میں جو بہت سارے امور بیان کیے گئے اس کے اندر عورتوں کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو آپ کے فرمودات ہیں یعنی احادیث طیبہ ہیں، ان کا اگر مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں پر ہونے والے مظالم کو ختم کرنے کے لیے اور انہیں حقوق دلانے کے لیے بے پناہ کوشش فرمائی، کیونکہ وہ معاشرہ بطور خاص ایسا معاشرہ تھا کہ جس میں عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، حتیٰ کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے تک کا بھی رواج تھا۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سے عورتوں کے حقوق کی بات ضرور فرمائی، اور یہاں تو خطبہ حجۃ الوداع ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال مبارک سے پہلے جو آخری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اگر آخری 10 باتوں کو ہم لیں کہ جو 10 آپ نے آخری باتیں ارشاد فرمائی، ان کے اندر بھی عورتوں کے حقوق ادا کرنے کا اور عورتوں کے خیال رکھنے کی آپ نے وصیت فرمائی ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اور یہاں پر بھی چونکہ تمام مسلمان جمع ہیں اور پورے خطہ عرب سے مسلمانوں کا یہاں پر عظیم الشان اجتماع ہے، یہاں پر بھی آپ نے اس معاملے کی اہمیت اور نزاکت کے پیش نظر اس کی بطور خاص تاکید فرمائی. اور اس کو کس سے شروع فرمایا؟ آپ الفاظ کے اوپر غور کریں، ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور میں تمہیں عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. یعنی تقوی کی بات کرنے کے بعد عورتوں کا لحاظ کرنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا، اس کو بیان کیا. وجہ یہ، اس میں کئی باتوں کی طرف اشارہ ہے. ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور جن معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے ان میں یہ معاملہ بھی ہے کہ اپنی بیویوں کا خیال کرنا. دوسری یہ بات بیان فرما دی کہ تقویٰ جو ہے کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کا تعلق آدمی کے خاندان کے ساتھ نہ ہو، اس کے بیوی بچوں کے ساتھ نہ ہو. متقی صرف وہ شمار کیا جائے کہ جو بہت لمبی تسبیحات پڑھنے والا ہو، جو نماز و روزہ کی کثرت کرنے والا ہو، جو کھانے پینے کے اندر حلال و حرام کا لحاظ کرنے والا ہو. بلکہ فرما دیا کہ تقوی کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اور تقوی کے اس دائرے کے اندر اپنی بیویوں کا خیال کرنا بھی داخل ہے. یعنی جو آدمی اس معاملے کی طرف توجہ دیتا ہے، اپنے گھر والوں کے حقوق پورے کرتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ تقوی کے کاموں سے دور ہو کر دنیا کے کاموں میں پڑا ہوا ہے، بلکہ جو شریعت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے عورتوں کے حقوق پورے کرتا ہے، وہ بھی تقوی پر عمل کر رہا ہے، اور یہ تقوی کا حصہ ہے باقاعدہ. کہ اب ان کے بارے میں جو فرمایا کہ تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے تابع ہیں اور انہیں کچھ اختیار نہیں. اب اس کے بعد اگلی بات کو آپ دیکھیں کہ کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرمایا کہ بے شک تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے.
جی،
تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی وہ تم پر حلال ہوئی ہے. مراد یہ کہ جب نکاح ہوتا ہے تو اسے اس حدیث مبارک کی روح سے یا اس خطبہ مبارکہ کی روح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ عورت اللہ کی امانت کے طور پر مرد کے حوالے کی جاتی ہے. اب اللہ کی امانت کا اس نے خیال کرنا ہے، اللہ کی امانت کا لحاظ کرنا ہے، اللہ کی اس امانت کے حقوق پورے کرنے ہیں. اسے بالکل اپنی باندی بنا کر ظالمانہ انداز کے اندر اس کے ساتھ سلوک نہیں کرنا، بلکہ اسے یہ سمجھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے.
عام شخص کی امانت کا اتنا لحاظ رکھا جاتا ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے.
یہ اس کو اللہ تعالیٰ کی امانت کا فرمایا کہ اللہ کی امانت کے ساتھ تم نے انہیں لیا ہے. یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ تم ان کے حقوق پورے کرو. اب اس ذمہ داری کو پورا کرنا امانت کو پورا کرنا ہے.
سبحان اللہ.
تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد پھر اگلی بات ارشاد فرمائی کہ کچھ تمہارے حقوق ان کے اوپر ہیں اور کچھ ان کے حقوق تمہارے اوپر ہیں.
دونوں
نے ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنا ہے. اگر کوئی بے حیائی کا ارتکاب ہو تو تم ان پر سختی کر سکتے ہو، لیکن اگر وہ باز آ جائیں یا وہ اس کا ارتکاب نہ کریں، تو پھر فرمایا کہ تم پر ان کے کھانے پینے اور لباس کا عمدگی کے ساتھ انتظام کرنا لازم.
صحیح.
اسلام کی بنیادی تعلیمات کے اندر ہی عورتوں کے حقوق کا خیال کرنا داخل ہے.
جی،
کیونکہ یہ ہمیشہ سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ نسل انسانی کی آدھی آبادی ہمیشہ عورتیں ہوتی ہیں.
بے شک.
یعنی جتنے مرد ہوں گے اتنی عورتیں ہوں گی
تقریباً.
یہ تقریباً دنیا کے اندر ہمیشہ سے یہی چلتا آتا ہے، اور عموماً یہی بیلنس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین اسلام جو بنی نوع انسانی کے لیے آیا،
صحیح،
اور یہ خطبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے انسانوں کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں، اس میں دنیا کی آدھی آبادی کو ایک طرف کر دیا جائے اور ان کے بارے میں کچھ بھی نہ فرمایا جائے؟
صحیح.
لہذا اسلام نے ہمیشہ سے ان کے حقوق کا تحفظ کیا، کیونکہ عورتوں پر عمومی طور پر ہمیشہ سے ہی ظلم، زیادتی اور ان کو اپنے زیر دست رکھنا ظالمانہ انداز میں، یہ ہمیشہ سے کیا گیا. لہذا بطور خاص اس کی طرف توجہ فرمائی گئی.
اس سے ایک اور بات کا بھی جواب ہو گیا کہ جو اسلام کے بارے میں بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کی جو ہے وہ اتنا زیادہ اس میں ایکسپلینیشن نہیں کی جاتی یا نہیں بیان کیا جاتا، تو اس اہم ترین موقع پر اتنی وضاحت سے بیان کرنا ان کا بھی جواب ہو گیا؟
یہ ان کا بھی جواب ہے، میں آگے چند آیات مبارکہ میں عرض کرتا ہوں
جی،
اس سے یہ پتہ بھی چل جائے گا کہ اسلام میں عورتوں کا مقام کیا ہے، اور ہم اس پر جدا گانا بھی انشاءاللہ اپنے فیضان اسلام سلسلے کے اندر تفصیلی کلام کریں گے جو کئی سلسلوں پر مشتمل ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو رشتہ نکاح ہے اس کو کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہ یہ جو رشتہ نکاح ہوتا ہے اس کے ذریعے عورتیں تم سے ایک گاڑا، ایک پکا عہد لیتی ہیں۔
صحیح،
رشتہ نکاح جو ہے یہ ایک بہت عظیم اور مضبوط معاہدہ ہے جو مرد و عورت کے درمیان ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے عہد کو پورا کرنے کا فرمایا کہ اپنے عہد کو پورا کرو، اور یہ نکاح جو ہے یہ جو عہد کیے جاتے ہیں ان میں شاید یہ سب سے بڑا عہد کہلایا ہے۔
عام عہد نہیں ہے یہ،
کہ یہ عام عہد نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا عہد ہے، یہ پوری زندگی کو محیط ہے اور زندگی کے جملہ معاملات پر محیط ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مضبوط بندھن قرار دیا ہے، جو ہمارے عرف کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا کہ یہ رشتہ ایک مضبوط بندھن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو ایک مضبوط بندھن ہی قرار دیا ہے۔ اب اس مضبوط بندھن کا جیسا خیال کرنا چاہیے ویسا کیا جائے۔ قرآن پاک کے اندر ایک دوسری آیت مبارک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ معاشرت اختیار کرو، یعنی عورتوں کے ساتھ جو زندگی گزارو وہ اچھے طریقے کے ساتھ گزارو۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، انہیں رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو،
صحیح،
اور اگر انہیں چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑو،
بے شک۔
رکھنے میں یہ نہ ہو کہ رکھا ہوا تو ہے لیکن حقوق ادا نہیں کر رہے، اور چھوڑنے میں یہ نہ ہو کہ چھوڑا ہے اور پھر اس کے ساتھ اس پر بہتان، الزام تراشی، تنگ کرنا، ظلم کرنا، برا بلا کہنا، عیوب بیان کرنا، یہ چیزیں نہ ہو دونوں صورتوں کے اندر۔ حالانکہ دنیا کے اندر ایسا ہوتا بہت کم ہے،
صحیح فرمایا،
یعنی رکھنے کے اندر تو یہ ہو جاتا ہے کہ اچھے طریقے سے زندگی گزر رہی ہے، لیکن چھوڑنے کے بعد بھی اچھے طریقے سے ہی سلوک کیا جائے یہ نہیں ہوتا،
بہت مشکل۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تعلیم دی
جی،
جو ہم مسلمانوں کو بتائے، جو قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہی ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، روکنا ہے تو اچھے طریقے سے، یعنی رکھنا ہے اپنے پاس تو اچھے طریقے سے، اور انہیں چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے،
صحیح،
اس کے اندر بھی ان کی بہت ساری چیزوں کا لحاظ کیا جائے،
ٹھیک ہے۔
اسی طرح قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
صحیح،
عورتوں کے مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عرف کے مطابق جیسے حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں ایسے ہی عورتوں کے مردوں پر بھی ہیں۔ اب وہ حقوق کیا ہے، اگر ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں تو ہر کوئی سمجھتا ہے، اور قرآن میں تصریحات بھی ہیں، احادیث میں اس کی تصریحات بھی ہیں، وہ یہ ہے مرد کا عورت پر یہ حق ہے کہ عورت مرد کی عزت کی، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کے گھر کی دیکھ بھال کرے، شوہر کے حقوق کو پورا کرے، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرے، اسے بلا وجہ ایذا نہ پہنچائے، اس کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرے۔ اسی طرح مردوں پر حقوق ہیں عورتوں کے، کہ مرد جو ہے ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے رہنے کا، ان کے لباس کا، ان کی آسائش کا، ان چیزوں کے اندر جو اچھے سے اچھے انتظامات کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اس کے ساتھ عورتوں کے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے اندر ایک اچھا اور معتدل راستہ اختیار کرے، اس کے جو خاندان کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں ان کے اندر اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے، اور اس کے ساتھ عورت کو بہر صورت جو ہے وہ خوش اور راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ وہ حقوق ہیں جو فرمایا گیا کہ جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں ایسی عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں، اور اگر غلطی ہو جائے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ غلطی کے اوپر تمہیں تادیب کرنے کی اجازت ہے، تم انہیں تنبیہ کر سکتے ہو اور ان کے اوپر سختی کر سکتے ہو، لیکن جب وہ اپنی غلطی سے باز آ جائیں، تو غلطی سے باز آنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ نہیں میں نے تو اس کو سیدھا کر کے چھوڑنا ہے، وہ بھلے سیدھی ہو بھی جائے تب بھی میں نے سیدھا کر کے چھوڑنا ہے، میں
اب بار بار دہراتے رہے،
یعنی اس کو ہمیشہ دہراتے رہنا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے ایک غلطی ہو جائے پوری زندگی اس کی گزر جاتی ہے، لیکن اس غلطی کا تکرار، دہرائی، تانو تکنی، یہ سب چلتے رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری اطاعت کرتی ہیں عورتیں اگر تمہاری فرما بردار بنتی ہیں تو پھر ان پر زیادتی کا راستہ تلاش نہ کرو۔ جیسے ہوتا ہے نا بہانہ تلاش کرنا ہوتا ہے کہ میں کیسے لڑائی کروں،
یعنی کمزوری ڈھونڈنی ڈھونڈنی کچھ بھی نکال کر جو اس پر
بات کے اوپر جو ہے نا میں بات کا بتنگڑ بنا کر یہاں پر کوئی لڑائی کو فساد کو برا بلا کہنا شروع کروں۔ تو فرمایا کہ جب وہ تمہاری فرما بردار ہے فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو پھر ان پر راستہ تلاش نہ کرو کہ میں کس انداز کے اندر ان سے کچھ کر سکوں۔ تو یہ ایک اجمالی طور پر میں نے خلاصہ عرض کیا کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ اب پھر آگے اس بھلائی کی آگے تفصیلات ہیں جو کچھ میں نے عرض کی۔
ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بیان ہے اور کتنا ایک اسلام کا خوبصورت انداز ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس اہم ترین خطبے کے اندر عورتوں کے حقوق کے بارے میں بیان فرمایا، اور اس میں بہت ساری باتیں مفتی صاحب نے جو ارشاد فرمائے ہم سب کے سیکھنے کے لیے ہیں۔ اگر کہیں پر کمی ہے، کوتاہی ہے، یا ہم اس سے جو ہے وہ دور بھاگتے ہیں ان کے حقوق کو ادا کرنے سے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو اسلام کی تعلیمات ان پر عمل کریں تو یہ مردوں کے لیے بھی بہتر ہے، عورتوں کے لیے بھی بہتر ہے، اور اسی میں پورے معاشرے کی خوبصورتی ہے اور امن ہے، سکون ہے، اور بھلائی کا سامان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلے حصے کی جانب اور سنتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید کیا ارشاد فرمایا۔
اے لوگو، میری بات کو اچھی طرح سمجھ لو، بے شک میں نے اللہ کا پیغام تم کو پہنچا دیا ہے، اور میں تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اللہ تعالی کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔
جی مفتی صاحب، ایک تو یہ سوال اٹھتا ہے، آگے بھی اس سے آگے بھی کچھ اس طرح کا بیان ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ کا پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اور جو دوسری بات ہے، وصیت فرمائی، ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، اس کے بارے میں کیا فرمانا؟
دیکھیے، اس میں یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار یہ فرمانا کہ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اسے یوں کہہ لیں کہ عام الفاظ میں کہا جاتا ہے اتمام حجت، یعنی یہ بتا دینا کہ میں نے تم تک دین پہنچا دیا ہے، اب عمل کرنا تمہارا کام ہے، جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ جیسے ہم کسی آدمی کو سمجھا، باپ ہی اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے تو اس کو سمجھانے کے بعد یہ بولتا ہے دیکھو بیٹا، سمجھانا ہمارا کام تھا، وہ ہم نے سمجھا دیا، اب کرنا تم ہی نے ہے، تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، ہم نے اپنے تجربات کی روشنی میں جو تمہیں بتانا تھا، سمجھانا تھا، وہ ہم نے سمجھا دیا۔ یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بارہا یہ فرمانا کہ اے لوگوں، میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔
صحیح۔
اب دوسری بات جو اصل بات اس کے اندر ارشاد فرمائی گئی کہ میں تمہیں دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔
صحیح۔
ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، قرآن اور سنت، یا قرآن اور حدیث جو ہم عام تعبیر اختیار کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث وہ چیزیں ہیں کہ جن کو جب تک امت تھام کر رکھے گی وہ گمراہ نہیں ہوگی،
بے شک،
اور جو قرآن سے دور ہوا وہ گمراہ ہو گیا، اور جو حدیث سے دور ہوگا وہ بھی گمراہ ہو جائے۔
دونوں کی اہمیت
ہے۔ اب دونوں کے ساتھ مسلمانوں کا جو تعلق ہونا چاہیے وہ عملی اعتبار سے تو اس کے اندر بہت کمزوری ہے۔
صحیح۔
اور بہت سارے لوگوں کے عقیدے کے اعتبار سے بھی کمزوری ہے، یعنی کچھ لوگ تو وہ ہوئے کہ جنہوں نے حدیث کا ہی انکار کر دیا، یعنی ایک تو وہ بھی لوگ ہوئے جنہوں نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ حدیث کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب یہ جو لوگ ہیں یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ہی سیدھے منکر ہو گئے۔ فرمایا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو تھام کے رکھنا، انہوں نے اسے عدول کر لیا، اعراض کر لیا، یہ تو بالکل اس سے خارج ہو گئے۔ اب اس کے بعد دوسرے وہ لوگ جو عام مسلمان ہیں، جو صحیح مسلمان ہیں، ان کو بھی جو قرآن اور حدیث کو تھامے رکھنے کا فرمایا گیا تھا اس میں دو پہلو تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم جو ہے وہ جاری و ساری رہے،
ٹھیک ہے،
اور وہی عقیدہ اختیار کیا جائے جو ان کے اندر بیان ہوا۔
صحیح۔
اور دوسرا تھا عملی اعتبار سے قرآن کو تھام کے رکھنا، حدیث کو تھام کے رکھنا، کہ جو قرآن میں بیان ہوا اس پر عمل ہو، جو حدیث کے اندر بیان ہوا اس پر عمل ہو، یعنی قرآن و حدیث پر عمل یوں کہ ہمارے سامنے علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے اور فقہاء کرام نے قرآن پاک کا جو مفہوم ہمارے سامنے بیان کیا، ہمارے سامنے وہ خلاصے کے طور پہ آ گیا، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔
ٹھیک ہے۔
اب قرآن و حدیث کو تھامے رکھنے کی اتنی تاکید ہے آیات احادیث بکثرت اس کے اوپر ہے. وجہ یہی تھی کہ لوگ شیطانی وسوسے کی وجہ سے، نفسانی خواہشات کی وجہ سے بہت جلد اس سے دور ہو جاتے ہیں. جیسے قرآن پاک ہے، قرآن پاک کو تھامے رکھنے کے اندر کتنی چیزیں آتی ہیں. قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام کر رکھنے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنا آتا ہو،
بنیادی چیز
پڑھنا آئے گا تو ہی تو اس کو پڑھیں گے اور اس کی جو ہے نا وہ اس کو تھامنے کی صورت پیدا ہوگی.
صحیح.
اچھا، پھر قرآن پاک پڑھنا آتا ہو کے ساتھ اس کو پڑھے بھی.
صحیح.
ایک آدمی کو پڑھنا تو آتا ہے لیکن اس کو کبھی اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن پاک کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو یہ دوسری بات ہوتی. پھر تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو قرآن پاک پڑھا ہے اس کو سمجھنا بھی ہے، سمجھنے کے ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ہو، عمل کرنے کے ساتھ اس کی قرآن کی جو تاثیر ہے وہ بھی دل کے اندر پیدا ہونی چاہیے.
صحیح. اس کے جو نتائج ہیں،
وہ حاصل ہونے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مراحل بیان فرمائے. جیسے قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں یہ فرمائے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ.
صحیح.
وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے.
سبحان اللہ، درست طور پر تلاوت.
اب تلاوت کرنے کا حق کیا ہے؟ ایک تو صحیح پڑھا جائے اور دوسرا بکثرت پڑھا جائے.
صحیح.
تو قرآن پاک کی تلاوت دن رات کا معمول ہونا چاہیے، یہ سالانہ رمضان کا معمول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور نہ یہ ماہانہ جو ہے نا وہ معمول ہے، نہ یہ صرف
موت میت
کا یہ معمول ہے کہ فوتگی ہوگی تو ہم پڑھیں گے، قبرستان جائیں گے تو سورہ یاسین پڑھیں گے، ورنہ ہم نہیں پڑھیں گے. پورا قرآن پڑھنا ہے اور مستقل پڑھنا، دن رات پڑھنا.
سبحان اللہ.
پھر قرآن پاک کی جو تاثیر ہے کہ وہ آدمی اس کی روحانیت اور اس کی نورانیت کو محسوس کرے اپنے دل کے اندر.
سبحان
اللہ. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے.
سبحان اللہ. سبحان
یعنی
اللہ.
ایمان کا جو کمال ہے وہ بڑھ جاتا ہے.
سبحان اللہ.
ایمان کا جو نور ہے اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. ایمان کی جو روحانیت ہے اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے.
سبحان
قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین بات کو نازل کیا، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، جنہیں بکثرت پڑھا جاتا ہے.
صحیح.
اب اس کی تلاوت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرنے والوں کے بدن کی کھال قرآن کو سن کے اس کے اوپر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں.
اللہ اللہ. اثر انگیزی
کپ کپانے لگتی ہے اس کے اوپر، کپ کپا ہٹ تاری ہو جاتی ہے. اور فرمایا کہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر یہ جو تلاوت کرنے والے ہیں، جو تلاوت سننے والے ہیں، ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں.
یہ نتیجہ ہے، اس کا رزلٹ ہے،
یہ تاثیر ہے قرآن پاک.
سبحان اللہ.
کہ قرآن پاک پڑھنے اور سننے کے ساتھ دل کے اندر ایک نرمی محسوس ہو، دل اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جائے، ہمارا بدن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائل ہو جائے، یہ ہے قرآن پاک کو تھامنا.
سبحان اللہ.
اس کو فرمایا کہ کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا، اللہ کی کتاب کو، قرآن کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا. اب وہ لوگ جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، کیا انہوں نے اس خطبہ مبارکہ کے حصے پر عمل کیا، یا جن کو پڑھنا آتا ہے لیکن پڑھتے ہی نہیں،
جو مقصد ہے اس کا،
کیا انہوں نے اس پر عمل کیا، یا جنہوں نے پڑھا لیکن عمل نہیں کیا، کیا انہوں نے اس خطبے کے اوپر عمل کیا؟ نہیں کیا. تو اب اس خطبے کی ہم جو اس کے اوپر بیان کریں، اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کی یاد دہانی ہو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام کے اندر آپ نے اپنے خطبے کے اندر اپنی امت کو کیا ارشاد فرمایا تھا. اچھا، دوسری بات جو ارشاد فرمایا کہ سنت کو مضبوطی سے تھام کر رکھا، وہ آپ کا طریقہ جو آپ امت کے لیے چھوڑ کر گئے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا جائے. اب اس کی قرآن پاک میں کتنی تاکید ہے، یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی تاکید ہے؟ ہمیں تو یہ بتا دیا گیا کہ تمہارے لیے حرف آخر، کائنات کے اندر ایک ہی ہستی.
سبحان اللہ، کیا بات.
تمہارے لیے حرف آخر کائنات میں ایک ہی ہستی ہے، اور وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ.
سبحان
اللہ. اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، رول ماڈل، آئیڈیل، قابل تقلید، قابل اتباع. اور قابل عمل جو نمونہ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو ہمارا تو دین و ایمان کا محور جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ، ہماری تمام چیزیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہی گھومتی ہیں۔
بے شک
تو یہ ہے سنت رسول کو، کہ سنت رسول تو فرما دیا کہ تمہاری پوری زندگی کے لیے، رسول اللہ کی پوری زندگی کے اندر نمونہ موجود ہے۔
کوئی بھی
اب خواہ زندگی کا کوئی بھی مرحلہ، خواہ کوئی بھی پہلو ہے، خواہ کوئی بھی انداز ہے، خلوت ہے، جلوت ہے، وہ مجلس ہے، وہ محفل ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہے، وہ گھر کے معاملات ہیں، باہر کے معاملات ہیں، ایون کہ وہ حکومتی معاملات ہیں، وہ بیرون ملک ریاستوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ یہ ایک پورا باب ہے، یعنی یہ اتنا وسیع باب ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت، آپ کی عالمگیریت، آپ کی آفاقیت، اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس کے اوپر تو جتنا کلام کیا جائے کام ہے۔ یہ بھی ہم انشاءاللہ فیضان اسلام کے اندر اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ کلام کریں گے۔ تو فرما دیا کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین اسوہ موجود ہے، بہترین نمونہ موجود ہے۔
سبحان
پھر اسی طرح مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت۔ ہمیں فرما دیا گیا قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب تم ان لوگوں کو فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع اختیار کرو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما دیں کہ اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع اختیار کرو، میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے۔
سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا
یہ وہ چیز ہے جس کا خلاصہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔
سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، واقعی دونوں باتیں بڑی اہم ہیں۔ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ جو اس خطبے میں ارشاد فرمایا گیا، کیا قرآن کی تلاوت کرنا مجھے آتی ہے؟ اگر آتی ہے تو میں کتنی تلاوت کرتا ہوں؟ دوسرا جو پہلو بیان ہوا سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، میری زندگی کے اندر، میرے ظاہر میں، میرے باطن میں، میرے تمام اعمال کے اندر سنت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی جھلک باقی ہے۔ دیکھیے، ظاہر جیسا ہوتا ہے وہ باطن کا آئینہ ہوتا ہے، کہ باطن میں جو بندہ سوچتا ہے، جو دل کے اندر، جو دماغ کے اندر خیالات ہوتے ہیں، اسی کے مطابق بندہ اپنا ظاہر بناتا ہے۔ تو ظاہر بھی ہمارا سنت کے مطابق ہو اور ہمارا باطن بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہو۔ دونوں باتوں کے لیے آپ کو عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں دونوں باتوں پر عمل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ پہلی بات، قرآن کو تلاوت کرنے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے مدنی انعامات میں روزانہ تلاوت قرآن کا ہمیں کہا گیا اور کرتے بھی ہیں ماشاءاللہ اسلامی کثرت کے ساتھ۔ اسی طرح صرف تلاوت نہیں کرنی، درست تلاوت بھی کرنی ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان کے اندر آ جائیے، اگر نہیں سیکھا تھا تو سیکھ لیجئے، اب زندگی کے کسی بھی حصے کے اندر ہیں۔ پھر روزانہ تلاوت بھی کرنی ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے اور اس کی تفسیر بھی پڑھنی ہے، کہ جو ترجمہ ہے فقط اسی سے ہمیں نہیں مکمل طور پر سمجھ سکتے کہ اس کے اندر جو احکامات بیان ہیں اس کی تفصیل کیا ہے۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل روزانہ ہم تلاوت بھی کریں گے، ترجمہ بھی پڑھیں گے اور اس کی تفسیر پڑھ کے اس کے مطابق عمل کی کوشش بھی کریں گے۔ اور دعوت اسلامی تو ہے ہی سنتوں بھرا ماحول، ہم بیان کہتے ہیں تو سنتوں بھرا بیان کہتے ہیں، ماحول ہے تو سنتوں بھرا مدنی ماحول ہے۔ دعوت اسلامی کی بیسک کے اندر ہی سنت جو ہے وہ شامل ہے، تو دونوں چیزوں کا ایک خوبصورت جو ہے وہ گلدستہ ہے۔ اگر مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ ان دونوں پہلوؤں پر عمل کرنا آسان بھی ہو جائے گا اور ہمارے لیے ممکن بھی ہو سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں، اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس تاریخی موقع پر مزید ہمیں کیا ارشاد فرمایا، آئیے سنتے ہیں۔
سنو، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، تم سے میرے بارے میں دریافت کیا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اسے بھرپور طریقے سے ادا کر دیا تھا اور بہت اچھی خیر خواہی کی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا، پھر لوگوں کی طرف موڑا اور فرمایا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔
لوگوں کو بھی یہ بارآور کرایا جا رہا ہے کہ میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا، پھر انگشت مبارک سے آسمان کی طرف اشارہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنانا اور لوگوں کو گواہ بنانا، اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں؟
اس میں دو چیزیں ہیں۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔
صحیح۔
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا،
بنیادی
آپ نے اپنی رسالت کو نہیں پہنچایا۔ اللہ کے رسولوں کی تشریف آوری کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کما حقہو لوگوں تک پہنچا دیں۔
صحیح۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال کا عرصہ کم و بیش آپ نے جو تبلیغ فرمائی، جو اللہ کے پیغامات لوگوں تک پہنچائے، اور جس کے نتیجے کے اندر یہ اتنا بڑا مجمع سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موجود تھا، یہ ظاہری اعتبار سے تو اس بات کی بڑی قوی دلیل تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اس کے عملی نتائج آپ کے سامنے آ چکے۔
اتنا بڑا انقلاب، اتنی بڑی تبدیلی،
اور ان لوگوں کے اندر کے جن کا مزاج اور کردار اور ان کا ماضی اور ان کے قبائلی روایات وہ ساری کی ساری بدل کے رکھ دی، تو یہ اتنا بڑا انقلاب تھا۔ لیکن اس کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ احساس ذمہ داری تھا کہ آپ نے تو اپنی طرف سے پیغام پوری کوشش کے ساتھ پہنچا دیا، اب لوگوں کو آپ کا مخاطب کرنا، یہ بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ ایک تو ان کی طرف سے یہ رائے لینا کہ کیا میں نے کما حقہو اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود تو اس پر ہی مطمئن ہے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اب سامنے دیانتدار لوگ موجود ہیں، سامنے سمجھدار لوگ موجود ہیں، سامنے صاحب عقل و فہم اور صاحب شعور لوگ موجود ہیں، وہ آگے سے اگر گواہی دیتے ہیں کہ ہاں آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، آپ نے اپنے منصب کا حق ادا کر دیا، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، تو دل کی تسلی اور بڑھ جاتی ہے۔
صحیح۔
یعنی دل کا جو اطمینان ہے اس میں اضافہ تو مسلسل ہوتا ہی رہتا ہے۔
ٹھیک ہے۔
تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، تو صحابہ کرام نے آگے سے پھر جو جواب دیا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، آپ نے تبلیغ پورے طریقے سے کر دی تھی، اور آپ نے لوگوں کی اچھے انداز میں خیرخواہی کی تھی، جو ایک نبی اپنی امت کے لیے اچھے سے اچھا کر سکتا ہے وہ آپ نے ہمارے لیے کیا۔
سبحان
تو
اللہ۔
ان کا آگے سے یہ جواب دینا، ایک تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی
تسلی قلب
اطمینان کے اضافے کا سبب تھا، اور دوسرا اس کے ساتھ جو آپ کی امت ہے اس امت کو بھی ایک طرح اس بات کی طرف رہنمائی فرمانی تھی کہ صرف اپنی سوچ کے اندر اپنی کارکردگی پر مطمئن نہ ہو جائے۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو معید بالوحی ہیں کہ اللہ کی وحی آپ پہ نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کو فرما دیتا ہے کہ آپ نے حق ادا کر دیا۔
سبحان اللہ۔
تو آپ کو تو اپنی کارکردگی کا اصل اطمینان کے لیے ان کی ضرورت نہیں تھی، مزید ایک تسلی کے لیے آپ نے یہ عمل ارشاد فرمایا، لیکن ہمارے لیے جو اس کے اندر تعلیم تھی وہ یہ بھی تھی کہ ہم اپنے طور پر ایک کام کر کے اس پر مطمئن نہ ہو بیٹھے کہ ہم نے کر دیا،
جبکہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔
جو دیانتدار سمجھدار متعلقہ لوگ ہیں ان سے بھی پوچھ لیا جائے کہ آپ کی میرے بارے میں کیا رائے ہے، کیا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی؟ کیونکہ اگر آپ کے سامنے سمجھدار لوگ ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بات کو سمجھ کے بیٹھے ہوئے میں پورا کر چکا ہوں۔
صحیح۔
وہ آپ کو توجہ دلا دیں گے کہ اس پہلو کے اندر کمی اور خامی باقی ہے،
اور آپ کا یہ کہنا جو ہے وہ ان کے لیے ترغیب کا باعث ہوگا۔ عموماً لوگ نہیں بھی کہتے،
اپنے طور پہ کوئی ہمت کی وجہ سے نہیں کہتے یا کسی اور وجہ سے نہیں کہتے، لحاظ کی وجہ سے نہیں کہتے،
کہ خوبصورت تربیت ہے
یہ ہماری تربیت کے طور پہ۔ آپ جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے،
صحیح،
اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ میری مغفرت، 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرتے۔ استغفار تو عام طور پہ گناہوں سے ہوتی، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی استغفار کیوں تھی؟ ہماری تعلیم کے لیے، تعلیم امت کے لیے۔ آپ گناہوں سے معصوم اور کبھی زندگی میں ارتکاب نہیں کیا، لیکن ہماری تعلیم کے لیے آپ نے یہ عمل اختیار فرمایا۔ اسی طریقے سے یہ عمل بھی ہے کہ لوگوں کی اس میں تربیت ہو کہ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا کام کما حقہو پورا کر دیا، لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ تو آدمی کی تنہا سوچ جو ہے وہ کمی اور خامی کا شکار ہو سکتی ہے، لیکن جب بہت سارے لوگ رائے دیتے ہیں تو پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، میرے اس کام کے اندر یہ والی کمی ابھی باقی ہے، تو اس بات کی تربیت بھی ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی بارگاہ میں ایک عاجزی اور بندگی کا اظہار،
سبحان اللہ،
کہ اللہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، یہ لو گواہ ہے،
صحیح
میں اتنا ہی کر سکتا تھا، وہ میں نے اپنا جو ہے نا وہ کام پورا کر دیا،
بندے کے اختیار میں ہے
اس کے اوپر گواہ رہنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانا بھی جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک بندگی کے اظہار کے طور پر،
سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت ادائیں ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو ان اداؤں کے مطابق خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں بالخصوص وہ لوگ کہ جو صاحب منصب ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ کرنے کا اختیار ہوا کرتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑھ کر تو مخلوق میں کوئی نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد دیگر جو صاحب منصب لوگ ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں یا کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت کے اس پہلو پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلے حصہ خطبے کی جانب اور سنتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید کیا ارشاد فرمایا۔
اے لوگو، میری بات غور سے سنو اور اس کو سمجھو، تمہیں ضرور معلوم رہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے مال سے اس کی رضا مندی کے بغیر کوئی چیز لے، اور تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔
جو مفتی صاحب، اس میں ایک تو وہی بات جو سب سے پہلے بھی ارشاد فرمائی گئی، ایک تو اسلامی بھائی چارے کی طرف اس میں اشارہ معلوم ہوتا ہے، دوسرا مسلمانوں کے اموال کی حفاظت کے حوالے سے ارشاد فرمائے گی۔
دونوں باتیں ہی اس کے اندر فرمائے گی، ایک تو یہ ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی، اور اس سے پہلے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس بات کا علم رہنا چاہیے،
جی
تمہیں لازمی طور پہ اس بات کا علم رہنا چاہیے، یہ ایک بات کی تاکید ہوتی ہے۔
صحیح، غور سے سنو فرمایا
کہ کسی بات کی طرف بہت زیادہ توجہ دلانا مقصود ہو۔ اب دیکھیں نا، اس سے آگے پیچھے بہت ساری باتیں،
جی
ان کے اندر بھی ہے خبردار سنو۔ یہاں دونوں چیزوں کو جمع فرما دیا کہ غور سے سنو اور تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ بات تمہیں یاد رہے کہ مسلمان مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ کسی کا مال اس کی رضا مندی کے بغیر نہ لیا جائے۔ اب مسلمانوں کا بھائی بھائی ہونا جو ہے، یہ تو قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا گیا، انما المؤمنون اخوة، مسلمانوں کا آپس میں تعلق ایک دوسرے کے ساتھ بھائی کا ہے، یعنی وہ آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔ اب بھائی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک بھائی دوسرے کا خیرخواہ ہوتا ہے، وہ اس کی جڑیں نہیں کاٹتا، وہ اسے نقصان نہیں پہنچاتا، وہ اس کا برا نہیں چاہتا، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، وہ اسے تنگ نہیں کرتا، وہ اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا، وہ اسے مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مشکل کے اندر اس کی مدد کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کے اوپر کوئی اگر اس کا کوئی عیب ظاہر ہو جائے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، پریشانی میں اس کے جو ہے نا اس کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ بھائی ہونے کا یہ مفہوم۔ تو فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یعنی اس کا کردار اس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، اور یہ کردار اس کو اتنی احادیث کے اندر بیان کیا گیا۔ یہاں تو ایک اجمالی جملہ ہے نا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس کی جو تفصیلات اگر حدیثوں میں دیکھیں تو ایک نہیں ہے، بیسیوں احادیث اس کے اوپر موجود ہیں۔ جیسے ایک واضح سی حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یہ بلا وجہ کسی پر ہاتھ نہ اٹھائے، یہ بلا وجہ کسی کے اوپر زبان درازی نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی پر بہتان نہ لگائے، یہ ہے اس کی زبان سے دوسروں کا محفوظ ہونا۔ تو اب یہ ایک دوسرے کے بھائی ہونے کا مفہوم جو ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ بیان کر دیا گیا، اور بھی بہت ساری احادیث۔ دوسری جو بات اس میں بیان کی گئی وہ فرمایا کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی شے اس کی رضا مندی کے بغیر نہ لے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا آپ کا پین یہاں رکھا ہوا ہے اور آپ کسی کام سے باہر گئے، اب مجھے ضرورت پڑی، میں نے پین اٹھایا، استعمال کیا، میں نے اس کو یہاں رکھا اور میں نکل گیا، آپ واپس آ رہے، آپ دیکھ رہے ہیں یار پین یہاں رکھا تھا، پتہ نہیں کدھر، ایک قلم جو ہے یہ بھی کسی دوسرے کا اس کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے.
یعنی بازار معمولی
چپل رکھی ہوئی ہے, میں آپ کی چپل نہیں استعمال کر سکتا کیونکہ یہ آپ کا مال ہے, آپ کی ملکیت ہے, میں آپ کی مرضی کے بغیر اسے استعمال نہیں کر سکتا. اب اس سے چھوٹی سے لے کر بڑی تک کی تمام چیزوں کا آپ لے لیں کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی چیز کو اس کی رضا مندی کے بغیر نہ لے. یہ تو بات ہو رہی ہے جب اچھے انداز کے اندر چیز لی جا رہی ہے.
صحیح,
اچھے انداز میں پین اٹھایا, اچھے انداز کے اندر
استعمال کیا, واپس کرنے کا بھی ذہن ہے,
کسی کی چادر استعمال کر لی, کسی کا امامہ استعمال کر لیا. اب اس کا جو اگلا سٹیپ آتا ہے جو اس سے زیادہ بڑا ہے اور جو زیادہ ضروری ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جتنے گناہ کے ذریعے دوسروں کا مال لیا جاتا ہے, جیسے چوری کے ذریعے مال لیا جائے گا تو یہ کیا بھائی کی رضامندی سے لیا جائے گا؟ لازمی بات ہے اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہوگا. اب چوری کے ذریعے جو مال لیا, جو ڈکیتی کے ذریعے لیا, جو چھین کر لیا, جو دھوکہ دے کر لیا, جو کاروبار میں ڈنڈی مار کر لیا, جو مال کے اندر غلط ملاوٹ کر کے لیا گیا, یہ جتنے طریقے سے دوسروں کا مال لینا پایا جا رہا ہے, رشوت کے ساتھ مال لیا, یہ کسی کی خوشرودی اور رضامندی کے ساتھ نہیں لیا, یہ اس کے برخلاف لیا گیا. تو یہ بطور خاص وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی شے اس کی رضامندی کے بغیر نہ لے, نہ تو یوں کہ جو وہ چوری ڈکیتی والی صورت ہے اس اعتبار سے, اور نہ یوں کہ کسی سے اچھے تعلقات بھی ہیں تب بھی اس کی کوئی شے بغیر اس کی اجازت کے استعمال کر لی جائے. اس کی بھی اکثر و بیشتر صورتوں میں اجازت نہیں. کوئی خاص ایسی صورت ہوتی ہے, اتنا گہرا آپس میں تعلق ہے کہ دوسرے کی چیز استعمال کر لے گا تو اسے خوشی محسوس ہوگی, اسے برا نہیں
ہوتی,
لیکن یہ یوں کہہ لے کہ ہزار میں ایک جگہ ایسی صورت پیش آتی ہے, 999 یا اس سے بھی کچھ زیادہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ دوسرا شخص اس کی اجازت کے بغیر اس کی چیز استعمال کرے. تو لہذا دو چیزیں بیان فرمائیں, مسلمان آپس میں بھائی بھائی, زیادہ ان کا رویہ بھائیوں والا ہونا چاہیے, اور ایک دوسرے کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال نہ کیا جائے. تو اب اس پر تھوڑا سا ہم اپنی زندگی کے اندر بھی ذرا غور کرتے رہیں کہ ہمارے معمولات کے اندر, ہم گھر میں رہتے ہیں, گھر کی چیزیں بہت ساری تو مشترک ہوتی ہیں لیکن ساری چیزیں مشترک نہیں ہوتی. وہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک بھائی چیز لے کے نکل گیا, دوسرا سر پکڑ کے بیٹھا ہوا, یار پوچھ تو لیتے کم از کم.
بالکل بالکل,
ٹھیک ہے نا, یہ گھروں کے اندر
ہو جاتا ہے, لڑائی ہو جاتی ہے.
جس دفتر کے اندر کام کرتے ہیں اس دفتر کے اندر تو یہ روز مرہ کا معمول ہے. اسکول کالج کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں ان کا ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرنا کتنا عام ہے وہ آپ کے سامنے, دوستوں کے اندر یہ معمول کتنا زیادہ ہے. تو آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے غور کرے کہ کیا میں اس غلطی کا مرتکب تو نہیں ہوں کہ میں کسی دوسرے کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کر لوں.
صحیح, ماشاءاللہ, کتنی پیاری بات ہے, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, بھلے وہ کسی خطے سے تعلق رکھتا ہو, کسی دوسری قوم سے تعلق رکھتا ہو, اس کی کیا زبان ہے, میں کیا بولتا ہوں, وہ کس قبیلے کا شخص ہے اور میں کسی اور قبیلے کا شخص ہوں, یہاں کوئی ایسی تفریق کو بیان نہیں کیا, فقط یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, اور اس بھائی ہونے کے جتنے تقاضے ہیں جو ہم نے سنے, بیان کیے گئے, اور مال کے اعتبار سے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے کاش کہ ہم عملی طور پر اپنی زندگیوں میں ان باتوں کو نافذ کرنے والے بن جائیں, اور آج کے اس مقدس دن اور یہ جو یادگار لمحات ہیں دنیا بھر کے اندر, اس وقت جو بھی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ حج کے ایام ہیں, نیک کاموں کے ایام ہیں اور نیکیاں کرنے کے ایام ہیں, اس میں اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے چلے جائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ آفاقی پیغام جو ہم تک پہنچے, ان میں سے میں کتنوں پر عمل کرتا ہوں اور کتنا عمل کرتا ہوں. اگر میری زندگی کے اندر ان فرامین پر عمل کرنا نہیں ہے یا ہے تو بہت ہی کم ہے, تو مجھے اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے, میری معمولات پر غور کرنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوتاہیاں, یہ کمیاں کل برج قیامت میرے لیے شرمندگی کا باعث بن جائیں. اور واقعی یہ اتنے پیارے مدنی پھول ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو ہمارا پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ سدھر جائے, حسن اخلاق کے جو ہے وہ اس سے کمپلیں جو ہے وہ پھوٹتی ہوئی نظر آئیں ہمیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. اور بھی مزید پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے پیارے ارشادات فرمائے, آئیے سنتے ہیں کہ مزید آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, اور اس پر پھر مزید وضاحت بھی مفتی صاحب سے پوچھیں گے, آئیے سنتے.
بے شک تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا.
جی مفتی صاحب, رب سے ملاقات سے یہاں پر کیا مراد ہے اور اعمال کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا؟
اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے مراد تو قیامت کے دن کی ملاقات ہی ہے, کہ قیامت کے دن تمام مخلوق جمع کی جائے گی, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی. تو یہ اسی کی طرف فرمایا گیا جو اسلام کے بڑا بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، مالک یوم الدین کے اندر اسی کا بیان ہے، اور اس کو ہی بار بار قرآن پاک میں بیان کیا گیا، کیونکہ اصل آدمی کی اصلاح کا جو مدار ہے نا وہ ہے اسی کے اوپر، کہ اس کو اگر یہ مستحضر رہے، یعنی یہ بات اس کے ذہن کے اندر اگر رہے کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، یہاں صرف حاضری کا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے،
پرسش کا بیان ہے،
تو جو پرسش ہوگی پوچھا جائے گا وہ اصل مرحلہ ہے کہ جس کو آدمی نے جس میں کامیاب ہونا،
ساری چیزیں ہیں اسی لمحے کے لیے.
قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ بڑی مؤثر ہے اس حوالے سے، اب وہ اس آیت مبارکہ کے اسلوب کو دیکھیں. ارشاد فرمایا کہ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، کہ اے محبوب تم فرماؤ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، اے لوگو جس موت سے تم بھاگتے ہو، فانه ملاقيكم، وہ موت تمہیں ضرور ملے گی.
صحیح.
ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده، پھر تمہیں اس اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو غیب اور شہادت کو جاننے والا ہے، جو پوشیدہ اور اعلانیہ ہر شے کو جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے. اس آیت مبارکہ کا جو اسلوب ہے یہ، اگر آدمی اصلاح کے جذبے کے ساتھ اس کو اپنے پیش نظر رکھے تو بڑی اچھی اصلاح ہوگی، کہ سارا کچھ بیان کر دیا کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو. یہاں بطور خاص ایک سیاق و سباق میں کلام ہے، لیکن جو عموم
پسند کر،
جو یعنی آیت مبارکہ کا شان نزول خاص ہے، یعنی میں اس کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ آیت مبارکہ تو ایک خاص سیاق و سباق میں ہے، لیکن وہی کہ عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں اس میں جو عام معنی سمجھ آ رہا ہے سارے اس کے اندر مراد ہوتے ہیں. اب عام لوگوں کے اعتبار سے اگر اس کا مفہوم لے لیں تو یہ بنے گا کہ اے لوگو جس موت سے تم بھاگتے ہو، ہر کوئی موت سے بھاگتا ہے، خواہ وہ دوائیوں کے ذریعے یا وہ ایکسرسائز کرنے کے ذریعے یا وہ جو ہے خطرناک جگہوں پر جانے سے بچنے کے ذریعے یا اور جو بھی دنیا میں آدمی کوشش کرتا ہے، اس یعنی مرنے کا کسی کا ارادہ نہیں ہوتا کہ میں مر جاؤں، ہر کوئی موت سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے،
لمبی عمر کی امید،
لمبی عمر کی تمنا ہر کوئی کرتا ہے، بلکہ ایسے کہ جو ہزار ہزار سال کی تمنا کر رہے. تو فرمایا کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور ملنی، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو غیب یعنی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور جو ظاہر باتوں کو بھی جانتا ہے. اب وہ پوشیدہ ظاہر مخلوقات کے اعتبار سے ہے، وہ تمہارے اعتبار سے کہ اس بندے کا ظاہر اس بندے کا باطن، یا پوری دنیا کا ظاہر پوری دنیا کا باطن. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم یہ 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 کام کرتے تھے. تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ اعمال کی جو پرسش ہونی ہے اس کے انداز کو بھی بیان کر رہی ہے کہ قیامت کے دن اعمال کی پوچھ گچھ کیسے ہونی ہے. بہت سارے اس کے قرآن پاک کے اندر طریقے بیان ہیں، اعضاء کا بولنا، زمین کا بولنا اور زبان کا جواب دینا، نامہ اعمال جو ہے وہ ہاتھوں میں آنا، نامہ اعمال پڑھ کر سنانا، یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس کی طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، پھر وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. تو یہ قیامت کا ڈر اور خوف اور فکر آخرت پیدا کرنے کی طرف اشارہ ہے.
مصعب، یہی وہ بیسک فرق ہے جو ایک مسلمان کے تمام زندگی کے اعمال کو گھیرے ہوئے، وہ لوگ کے جو کفر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، یا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، پھر ان کے لیے دنیا میں اچھا برا سب برابر ہو جاتا ہے، بس وہی کرو کہ جو دنیا کے لیے نفع مند ہو، کیونکہ قیامت میں اٹھنے کا تصور ہی نہیں ہوتا. تو واقعی اگر قیامت کا تصور اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور بندے کے ذہن میں پختہ ہو، اور جس کے ذہن میں جتنا زیادہ پختہ ہو، جتنا زیادہ مستحضر ہو، تو اتنا ہی وہ گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نیکیاں کرنے کی طرف جو ہے اس کی رغبت بڑھ سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں اگلے حصے کی جانب اور سنتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید کیا ارشاد فرمایا.
اللہ تعالی اس شخص پر رحم کرے جس نے میری بات کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا. بسا اوقات وہ آدمی جو کسی مسئلے کا جاننے والا ہو وہ خود فقیہ نہیں ہوتا، اور بسا اوقات حامل فقہ کسی ایسے شخص کو بات پہنچاتا ہے جو اس سے زیادہ فقیہ نہیں ہوتا.
جی مفتی صاحب، اس میں جو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ پیغام پہنچانے کے حوالے سے جو لوگ موجود ہیں ان کو سمجھانے اور دوسروں تک پیغام پہنچانے کے حوالے سے جو بیان کیا گیا، کیا وضاحت ہے اس کی؟
دو باتیں ارشاد فرمائی اور یہ بھی ان جملوں میں سے ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے متعدد مرتبہ ارشاد فرمائے. یعنی یہ بات آپ نے عرفات کے میدان میں بھی فرمائی اور یہ منا کے خطبے کے اندر بھی ارشاد فرمائی. دونوں جگہ میں الفاظ مختلف ہیں لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ جو مجھ سے سن رہے ہو اسے آگے پہنچانا ہے.
سبحان اللہ,
اسے آگے پہنچانا. اب یہاں دو باتیں فرمائیں, ایک تو جو حدیث کو آگے پہنچائے, جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو آگے پہنچائے اس کے لیے دعا ہے اللہ اس پہ رحم کرے. یہاں جو الفاظ ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس نے میری بات کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا.
پہنچایا, سبحان اللہ.
اب ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم تک صحابہ کرام نے پہنچایا تو ہم پڑھ رہے ہیں نا, اب یہ ان کے لیے بھی بشارت ہے.
سبحان اللہ.
اور ہم بھی متمنی ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی بشارت ہے کہ ہم بھی اسی کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ دعا ہمارے لیے بھی ہے.
سبحان اللہ.
اب جو ہمیں سن رہے ہیں چینل کے اوپر, وہ سننے والے اگر اس کو آگے پہنچاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے جو میری بات کو سنے اور آگے پہنچے. ایک اور روایت ہے وہ بھی اسی موقع کی ہے, یعنی وہ بھی یہ خطبہ حجت الوداع کی ایک دوسری روایت ہے. اس میں الفاظ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے,
سبحان اللہ,
جو میری بات کو سنے اور آگے پہنچائے, یاد رکھ کر آگے پہنچائے. تو یہ دوسری بشارت, یعنی دو فضیلتیں گویا. یہ تمام احادیث کے بارے میں, یعنی یہ جو فضیلت ہے یہ تمام احادیثوں کے بارے میں, لیکن اس خطبے کے حوالے سے بطور خاص,
صحیح,
کیونکہ اس خطبے کے اندر یہ جملے ارشاد فرمائے تو اس میں بطور خاص ہے کہ جو یہ خدمت سر انجام دیتا ہے یعنی حدیث کو آگے پہنچانے کی یا اس خطبہ مبارکہ کو آگے پہنچانے کی, تو ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے, دوسرا یہ اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ کرے یعنی خوش رکھے, زندگی اس کی خوشحال گزرے. اس میں محدثین کی فضیلت بھی ہے جنہوں نے حدیثوں کو آگے پہنچایا,
صحیح.
اس کے اندر جو ہے وہ فقہائے کرام کی فضیلت بھی ہے کہ جنہوں نے انہی احادیث سے حاصل ہونے والے مسائل کو آگے تک پہنچایا. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو حدیث سنتا ہے وہ اتنا فقی سمجھدار نہیں ہوتا جتنا وہ دوسرا شخص ہوتا ہے جس تک یہ حدیث کو پہنچا دیتا ہے.
سبحان اللہ.
تو ہمیں ایک اگر روایت ملی, ہو سکتا ہے کہ ہم اسے کما حقہ نہ سمجھ سکیں یا اس کی بہت گہرائی تک جا کے نہ سمجھ سکیں, لیکن ہم اگر دوسروں تک پہنچا دیں گے تو وہ دوسرا اس سے بہت سارے مسائل اخذ کر لے گا.
سبحان اللہ.
جیسے آئمہ مجتہدین کا ہوا, آئمہ مجتہدین جو ہیں جیسے آئمہ اربع یا ان کے علاوہ جو آئمہ مجتہدین ہیں ان تک جو روایتیں پہنچی, روایتیں پہنچانے کے اندر تو بہت سارے عام لوگ بھی شامل تھے جو فقیہ نہیں تھے, لیکن انہوں نے انہی حدیثوں سے ہزاروں مسائل نکال لی.
سبحان اللہ.
آج بھی حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان حدیثوں کو پہنچانے والے جیسے بھی لوگ ہوں, لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حدیث پڑھ کر اس کے مفہوم اخذ کرنے والا آدمی بہت سارے مفہوم نکال لیتا.
صحیح صحیح.
تو یہ حدیث مبارک کو آگے پہنچانے کی بات, اور یہ ہمارا دینی فریضہ ہے.
سبحان اللہ.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلیغو انی ولو آیا, میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت, یعنی جسے دین کا جتنا حصہ پتا چلے وہ دوسروں تک پہنچانے کی
ضروری نہیں کرے. جی, ضروری نہیں کہ بہت سارا علم ہو جب ہی میں یہ کام کروں,
یعنی ضرور یہی بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اسے پورا علم ہو. اصل یہ ہے کہ
صحیح
دین کی تبلیغ میں, دین کی خدمت میں ہر آدمی جتنا حصہ لے سکتا ہے, نیکی کی دعوت کے اندر آدمی جتنا حصہ لے سکتا ہے وہ اس کے اندر کوشش کرے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ارشاد فرمائے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے اچھی کس کی بات جو اللہ کی طرف دعوت دے اور اچھا عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں.
سبحان اللہ.
تو جو دعوت اللہ کا کام کرتا ہے یعنی نیکی کی دعوت کا کام کرتا ہے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, اس کی بات کو سب سے اچھی بات فرمایا گیا. تو لہذا اب ہوتا کیا ہے, ہمارے موسٹلی یہ ہوتا ہے ہمارے لوگوں کو معلومات بہت ساری ہوتی, جیسے اب جس نے ہمارا یہ سلسلہ بھی سنا,
صحیح,
اس کو بھی بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا ہوگا, آیات کا بھی احادیث کا بھی, کچھ باتیں ذہن میں بھی رہ جاتی ہیں. لیکن وہ جو ہماری عادت ہے نا کہ ہم نے جب باتیں کرنی ہیں تو ہم نے فضول ہی کرنی ہے, ہم نے سیاست پہ بات کرنی ہے, ہم نے کھیل پر بات کرنی ہے, ہم نے جو ہے وہ میڈیا کے بارے میں بات کرنی ہے, ہم نے پاس پڑوس کی بات کرنی ہے, ہم نے گلی محلے کی بات کرنی ہے, ہم نے پوری دنیا کی باتیں کرنی نہیں کرنی, تو ہم نے دین کی بات نہیں کرنی.
اس کو سمجھتے ہیں خاص طبقے کا کام ہے,
یعنی یہ خاص طبقے کا کام ہے. خاص طبقے ایک پراپرلی کام کرنا ہے وہ خاص طبقے کا کام ہے, لیکن کم از کم اتنا ہو کہ ایک آدمی کو دین کی جتنی صحیح تعبیر معلوم ہے وہ دوسرے تک پہنچا دے اور اپنی طرف سے کوئی تشریح و توضیح نہ کرے، پیغام پہنچا دے اور تشریح و توضیح کے لیے وہ علماء کی طرف اس کو ریفر کر دے۔ جب ہماری گفتگو میں دین داخل ہو جائے گا، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بدن کے اندر یوں دین ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے کاروبار میں یوں دین ہوتا ہے کہ ہم حلال حرام کی پرواہ کرتے ہیں، لیکن ہماری گفتگو کے اندر دین جو ہے وہ سب سے شاید آخر کے اندر جا کے آتا ہے۔ اگر گفتگو کے اندر دین داخل ہو جائے تو پھر انشاءاللہ عزوجل یہ جو فضیلتیں ہیں اللہ اس پہ رحم کرے، اللہ اس کا چہرہ تر و تازہ کرے، اسے تر و تازہ کرے، پھر یہ فضیلتیں ہیں۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس خاص موقع کے حوالے سے جو بیان کیا گیا اور اس کے ضمن کے اندر ہم نے نیکی کی دعوت کو عام کرنے، دین کی بات عام کرنے کو، سنت کی حدیث کی بات کو آگے پہنچانے کے حوالے سے سنا، آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل ہمیں جتنا علم ہے، جو درست ہم نے سمجھا ہے، سیکھا ہے، اس کو نہ صرف خود عمل میں لائیں گے بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ کیا خبر کہ اللہ تبارک و تعالی اسی کے صدقے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اس پیاری پیاری دعا کے صدقے ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے اور ہمارا دین اور دنیا دونوں سنور جائیں۔ بڑھتے ہیں اگلے حصہ خطبے کی جانب اور سنتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید کیا ارشاد فرمایا۔ جی سنیں۔
جان لو کہ تین باتوں پر دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک، ہر عمل کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا۔ دوسرا، حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ تیسرا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا، اور بے شک مسلمانوں کی دعوت انہیں گھیرے ہوئے ہے۔
جی مفتی صاحب، بطور خاص تین باتوں کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، حکمرانوں سے خیر خواہی کا بیان ہے، اسی طرح اور جو دو باتیں بیان کی گئی ان کا کیا مفہوم ہے اور ان تین کو یہاں پر بطور خاص بیان کرنے کا مقصد؟
دیکھیں، تین باتیں جو یہاں فرمائی گئی ہیں یہ وہ ہیں کہ جس کے ساتھ پوری آدمی کی دنیا اور آخرت وابستہ ہے۔ پہلی بات فرمائی کہ اخلاص۔
جی،
اخلاص کے ساتھ آدمی کی آخرت وابستہ ہے کہ آخرت کا ثواب تمام کا تمام اخلاص کے اوپر مبنی۔ دوسری بات آدمی کی دنیا کے ساتھ متعلق ہے، فرمایا کہ حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔
جی،
اور تیسری بات جو فرمائی وہ فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا۔
جی،
اب ایک اجتماعیت ہوگی تو جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے،
بے شک۔
اور سب سے لڑائی لے کے آدمی دنیا میں علیحدہ ہی بیٹھا رہے گا تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے۔ پہلی بات جو فرمائی اخلاص، اخلاص العمل للہ، اللہ کے لیے ہی خالص عمل کیا جائے۔
صحیح،
یہ اتنا ضروری ہے کہ جس کو اگر آیات و احادیث کی روشنی میں بیان کریں تو یہ یعنی یہ 12 بیانات کا پورا مواد بن جائے گا۔ صحیح، لیکن خلاصہ کلام ہم سب سمجھتے ہیں، بغیر اخلاص کے نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ خدمت خلق قبول ہے، نہ عالم ہونا قبول ہے، نہ سخی ہونا قبول ہے، نہ شہید ہونا قبول ہے، نہ جہاد کرنا قبول ہے۔
صحیح،
کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو بغیر اخلاص کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔
صحیح،
اخلاص نہیں تو سخی بھی جہنم ہے۔
صحیح،
اخلاص نہیں تو قاری و عالم بھی جہنم ہے۔
صحیح،
اخلاص نہیں تو شہید ہونے والا بھی جہنم ہے، اور اخلاص نہیں تو نہ جہاد کا ثواب نہ ہجرت کا ثواب۔
صحیح،
یہ میں نے حدیثوں کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ ہمارے جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان میں تو ایک پہلو یہ اخلاص کی طرف توجہ کا پایا جاتا ہے، یعنی ان کو ہوتا ہے یار نماز پڑھ رہے تو اخلاص کے ساتھ پڑھ، وہ ریاکاری آ جاتی ہے لیکن تب بھی ڈر رہے ہوتے ہیں یار ریاکاری سے بچ
تک فرق ہو۔
لیکن سب سے زیادہ جس کا پرابلم ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے یہ جو خدمت خلق کے کام کرنے والا۔
اچھا،
کیونکہ خدمت خلق کے کام کرنا عبادت بہت بڑی ہے۔
ٹھیک ہے،
لوگوں کی بھلائی کرنا، مصیبت زدوں کی مدد کرنا، یہ سیلاب زدگان کی مدد کرنا کام بہت بڑا ہے۔
صحیح،
لیکن ثواب اس کا بھی تبھی ملنا ہے جب یہ اللہ کے لیے کیا جائے۔
بے شک،
اگر یہ اپنی واہ واہ کے لیے، اپنے چرچے کے لیے، اپنی سخاوت کے لیے، اپنے نام کی بلندی کے لیے، دنیا کی نیک نامی کے لیے کیا تو ثواب کوئی نہیں ہے، گناہ لازم
الٹا ہو جائے گا۔
یعنی اب دنیاوی کام جو ہوتے ہیں اس میں تو پرابلم یہ ہے کہ جب تک تختی نہیں لگے گی تب تک کام نہیں کر رہا،
تصویر نہیں بنے گی تو مزہ نہیں آئے،
تصویر نہیں بنے گی تو کام نہیں کر رہا، یہ جو اس کے اندر فیکٹر ہوتا ہے۔ اس لیے عبادات یعنی جو خالص عبادات ہے، نماز روزہ وغیرہ،
ٹھیک ہے،
ان افراد کو بھی اخلاص کی طرف توجہ کی بہت زیادہ حاجت، بہت زیادہ حاجت،
بے شک۔
لیکن اس سے 100 گنا زیادہ جو خدمت خلق کرنے والے لوگ ہیں کہ جو ہر کام کے بعد ٹی وی پر جلوہ نما ہوں گے کہ یہ ہم نے کیا ہے،
صحیح،
ان کو زیادہ اخلاص کی حاجت ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تو ثواب ہے، اور اگر اپنے نام چمکانے کے لیے، اپنی ذات چمکانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، نیک نامی کے لیے کیا تو بھلے آپ دنیا میں ہزار جگہ پر ہزاروں خدمت خلق کام کر دیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی قبول نہیں۔ تو یہ ہے اخلاص۔ اب اخلاص کی آپ اہمیت دیکھ لیں، اس لیے اس خطبے کے اندر اس کی شمولیت دیکھیں،
اور اس جملے میں سب سے پہلے بیان
پہلے بات اسی کو بیان ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمائے حکمرانوں کی خیر خواہی۔ حکمرانوں کی خیر خواہی کیا ہوتی ہے؟ اس کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو اہم ایک چیز ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ حکمرانوں کی خیر خواہی میں یہ ہے کہ جب وہ اچھا کام کریں تو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے،
ٹھیک ہے،
اور اگر غلط کام کریں تو ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔
صحیح۔
یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارا مد مقابل ہے، یعنی ہم اگر اس حکمران کے خلاف ہیں تو وہ سونے کا بھی بن کے آ جائے نا، تو ہم نے کہنا کہ تم ہوئی کیچڑ گئے، باہر صورت کیڑے ہی نکال
نکالنے
برائی کرنی ہے۔ یہ جو طرز عمل ہے یہ اسلام کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔
صحیح۔
خیر خواہی یہ ہے، اچھے کام پہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ اسے مزید کرنے کا حوصلہ ہو، مزید کرنے کی توفیق ہو، اور برا کام کرے تو اب وہ جو طبقہ ہے کہ جو خوش آمدی طبقہ ہوتا ہے کہ حاکم صاحب دنیا جان کا جو مرضی الٹا کام کر دے، انہوں نے کہا جناب آپ نے جو کیا ہے نا یہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔
صحیح۔
یہ جو خوش آمدی طبقہ ہے یہ اس کے لیے پہلو، جہاں وہ غلطی کرے وہاں اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، اسے تنبیہ کی جائے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ پھر وہ تنبیہ کرنا یا اسے توجہ دلانا ہے، اس کا انداز وہ ہو کہ جو خون ریزی کی طرف لے جانے والا نہ ہو۔
صحیح۔
یہ نہیں ہے کہ ہر تیسری بات کے اوپر آپ نے تلوار ہی اٹھا کے کھڑے ہو جانا ہے اور ہر بات کے اندر آپ نے بالکل جو ہے نا وہ تباہی بربادی کے اوپر تل جانا ہے، یہ حکمرانوں کی خیر خائی کے خلاف۔ اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں نکلتا، نتیجہ اچھا بھی نکلے لیکن درمیان کے اندر جو تباہی مچ چکی ہوتی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ یعنی اس کا کوئی جواز بھی نہیں ہوتا، اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہوتا۔ یہ تھا حکمرانوں کی خیر خائی۔ تیسرے نمبر پہ جو بات ارشاد فرمائی، مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت، یہ وہ چیز تھی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی تاکید کے ساتھ اور کئی جگہوں پر بیان فرمایا۔ یہود و نصارہ کی آپس میں افتراق و انتشار، ان کا آپس کے اندر بگڑ جانا اور مختلف گروہ بنا لینا، اس کے مذمت کے ساتھ بیان کیا، اور مسلمانوں کو فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔
سبحان اللہ،
اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ سب تھام لو، سب تھام لو، اور آپس کے اندر ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا۔
صحیح۔
یہ تھی پہلے دن سے اسلام کی تعلیم کہ اگر اس پر عمل رہتا تو یہ بڑی آسانی سے سلسلہ چلتا رہتا۔ لیکن وہ جو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ موافق رہنا تھا، اس کے ساتھ شامل رہنا تھا، لوگوں نے اپنی سمجھ کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے، شیطانی وساوس کی وجہ سے اس جماعت مسلمین، یعنی مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے، اسے دور ہوتے رہے۔ اگر وہی دین رکھا جاتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں تھا، جس انداز میں، وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کی عظمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت، آپ کی کائنات میں سب سے بڑھ کر تعظیم، جو صحابہ کرام کے عمل سے ہمارے سامنے آتی ہے اور جو قرآن کی آیتوں سے ہمارے سامنے آتی ہے، صحابہ کرام کے ساتھ محبت جو ان کی آپس میں دور رسالت کے اندر تھی، اہل بیت کے ساتھ عقیدت و محبت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت و شان قرآن میں، حدیث میں اور صحابہ کے ذہنوں کے اندر موجود تھی، اسی عظمت و شان کو ہمیشہ تسلیم کیا جاتا رہتا، صحابہ کرام کو اسی عظمت اور رسپیکٹ کے ساتھ آج تک اگر چلایا گیا ہوتا، اہل بیت کو اسی مقام کے اوپر رکھا گیا ہوتا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا وہی سچا مفہوم باقی رکھا جاتا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں تھا، اگر یہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی تو پھر یہ جو معتزلہ جدا ہو گیا، انہوں نے عذاب قبر کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کرنا شروع کر دی، قدری فرقہ پیدا ہو گیا، اس نے تقدیر کا انکار کر دیا، جبری فرقہ پیدا ہو گیا، اس نے کہا کہ جناب صرف جو ہے انسان مجبور محض ہے، اس کے بعد خارجی فرقہ پیدا ہو گیا جس نے بتوں کی آیتیں جو ہے وہ لگانا شروع کر دی، جو ہے وہ انبیاء اولیاء کے اوپر، مشرکوں کی آیتیں جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگانا شروع کر دی۔ یہ تو طرز عمل پیدا ہوا، یہ برخلاف ہو گیا جو مسلمانوں کی اجتماعیت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے تھا اس کے خلاف۔ آج بھی اگر اسی اجتماعیت کا مظاہرہ کیا جائے اور اسی انداز کے اندر لیا جائے، توحید ہو، تعظیم ہو، محبت ہو، عظمت صحابہ ہو، عظمت اہل بیت ہو، عقائد صحابہ کے اوپر چلا جائے، یعنی جماعت صحابہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سنت اور جماعت دو چیزوں کو اگر پیش نظر رکھا جائے اور انہی کے اوپر چلا جائے تو آج بھی وہ اجتماعیت جو ہے وہ آ سکتی ہے،
آج بھی وہ برکتیں اور وہ پھر مسلمانوں کی عظمت اور شان جو ہے وہ دوبارہ سے دیکھی جا سکتی ہے اگر اسلام کے ان بنیادی امور پر جو ہے تمام مسلمان مل کر جو ہے وہ کاربند ہو سکیں۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہمیں کوشش بھی کرنی ہے اور یہی ہمارا مدنی مقصد بھی ہے، جو کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اور آج کا یہ خصوصی سلسلہ کرنا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان فرامین کو ریمائنڈ کرانا ہے، بار بار بیان کرنا ہے کہ اے مسلمانوں سنو، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا تھا، ہم کر کیا رہے ہیں، ہونا کیا چاہیے تھا، ہو کیا رہا ہے، ہماری اصل تعلیمات کیا ہیں اور ہم کیا سیکھ رہے ہیں اور کن باتوں پر عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے یہ جو خوبصورت اور بنیادی احکامات ہیں جو مختلف صورتوں کے اندر آپ کو ہم پیش کرتے ہیں، اور آج جو ہے خطبہ حجۃ الوداع کے ضمن کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے، جو احادیث کے اندر ہمیں باتیں ملتی ہیں، ان کو وضاحت کے ساتھ آپ کے بارگاہ میں پیش کیا ہے تاکہ مسلمان انہیں سنیں، سمجھیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل جنہوں نے بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کی ہوگی، جو جو باتیں آپ نے سنی سیکھی اس پر جو ہے وہ ضرور عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عزوجل اس خطبے کے کچھ اور مضامین بھی ابھی موجود ہیں جو باقی ہیں بیان کرنا، انشاءاللہ عزوجل آئندہ سلسلے میں ہم ان کو بھی ضرور بیان کریں گے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں لیکن مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عزوجل علم دین حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك.